الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد پچھلے چند دنوں سے ذکر کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، صرف یہ نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ مشائخ نے فرمایا کہ اللہ کا یاد کرنا اسی طرح جیسے ایک طاقتور دوست اپنے کمزور دوست سے کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر میں ہوں یہاں پہ۔ تو ذکر کے مختلف فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور ذکر کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ذکر کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ذکر کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ ذکر کرنے والا شیطان کے ہتھکنڈوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، اور ذکر کی ایک فضیلت یہ بھی کہ ذکر کرنے والے کو دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اور ذکر کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی کہ ذکر کرنے والے کو اللہ کی شدید محبت نصیب ہوتی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ذکر کی ایک فضیلت بڑی تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ ذکر کرنے والے کو برکت نصیب ہوتی ہے، ذکر کرنے والے کے کاموں میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کے حافظے میں برکت، اس کی نگاہ میں برکت، تاکہ اس کے سننے میں برکت اور اس کی زبان میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا ہے اللہ کا نام۔ تو جس نے اللہ کے ذکر پر اعتماد کیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتے، اللہ اس کے اعتماد پہ پورا اترتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ذکر کی ایک اور فضیلت بیان کی جائے گی کہ ذکر کرنے سے انسان کے اندر کی باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے۔ انسان کے نفس کے اندر بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کو صاف کرنا، پاک کرنا یہ قرآنی حکم ہے، اور قرآن میں یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ نفس کی جو اندر کی بیماریاں ہیں ان کی پاکی کا ذریعہ ذکر ہی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے نفس کی بیماریوں کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، جس نے ہو اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ تو ذکر کے ذریعے سے باطن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ باطن کی بیماریاں ہیں کیا؟ انسان کے ہر انسان کے باطن میں اللہ نے انہیرنٹ رغبتیں رکھ دی ہیں، فطری رغبتیں، اور پھر انسان کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ ان رغبتوں کو کنٹرول کرے، اور ہیں یہ کافی ساری۔ مگر مشائخ نے فرمایا کہ پانچ بڑے باطنی امراض ہیں، اور اس بڑے باطنی امراض میں سے پہلا مرض جو ہے، پہلا دل کا مرض، وہ ہے شہوت کا مرض۔ ہر انسان میں یہ شہوت کی رغبت رکھ دی گئی ہے، اور اللہ نے اس کی حد قائم کر دی ہے۔ انسان اپنی شہوت کو اپنی نکاح والی بیوی سے پوری کرے، نہ کسی اور نامحرم کی طرف میلان رکھے، نہ اس کی طرف نظر اٹھائے، نہ اس کے ساتھ کوئی میل جول رکھے۔ یہ شہوت کی حد ہے۔ اور کیونکہ انسان کے اندر یہ فطری بیماری ہے تو کئی مرتبہ اس کی نگاہ غلط اٹھ جاتی ہے، نیت کرنے کے باوجود بھی وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیت رکھتا ہے کہ میں یہ گناہ نہ کروں، مگر وہ اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ذکر کے ذریعے سے انسان کے اس گناہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ عام طور پہ مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے بد نظری کا، یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، شہوت سے متعلق گناہ۔ شہوت آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، یہ گناہ مردوں میں زیادہ ہے بنسبت عورتوں کے۔ اور اس گناہ کی وجہ سے انسان دین میں بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ گناہ ایسا جو کئی مرتبہ انسان کو ایمان سے دور لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ غلط نگاہ کا ڈالنا یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اس غلط نگاہ ڈالنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایسا ایمان عطا کرتے ہیں کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو کیونکہ صاف صاف حدیث میں بھی آیا اور قرآن میں بھی صاف صاف عبارت ہے کہ اللہ نے فرما دیا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی شخص کہے کہ جی میرے اوپر اثر نہیں ہوتا غلط نگاہ ڈالنے کا، تو یہ صحیح نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اثر نہ بھی ہو، مگر قرآنی حکم بے غبار ہے کہ غلط نگاہ ڈالنا، نامحرم کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ حرام ہے، یہ انسان کے دل کی بیماری کو دور کرنے والی چیز۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی، جو اصلاح کے راستے پر ہے وہ اپنی نظر پر قدم رکھتے ہیں، اپنی نظریں جو ہے وہ اپنے قدم پہ رکھے، ادھر ادھر نگاہ اٹھائے ہی نہیں۔ مشائخ نے نگاہ کی حفاظت کے معاملے میں بڑی بڑی احتیاطیں کی۔ چنانچہ حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں حج کا سفر بحری جہاز کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور بحری جہاز کے اس سفر میں صبح دوپہر شام، دن میں ایک دو مرتبہ تین مرتبہ آپ حاجیوں کو بیان بھی فرماتے، ہزاروں لوگ جہاز میں تھے، اور ایک مشہوری ہو گئی کہ یہ اللہ والے ہیں، اور حج کے سفر میں ایک دینی جذبہ لوگوں کو ملتا حضرت کے بیانات سے۔ تو حج پہ جانے والی خواتین نے بھی مطالبہ کیا کہ حضرت ہمیں بھی بیان کریں۔ حضرت کی صاحبزادی ان کے ساتھ تھی، ان کی طرف سے پیغام آیا عورتوں کی طرف سے کہ جی حضرت کا بیان عورتوں میں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی پردے کا انتظام کر لو تو عورتوں کو بھی بیان کرے، مگر سمندری جہاز میں پردے کا انتظام بہت مشکل، کوئی انتظام بن نہیں رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ جی پردے میں اگر نہیں بیٹھیں گے تو عورتوں کو سامنے بٹھا کے بیان نہیں کر. عورتوں نے حضرت کی صاحبزادی کو بہت زیادہ ریکویسٹ کی, اور بیٹیاں کئی مرتبہ والد سے اپنی بات منوا لیتی ہیں, وہ والد صاحب کو پکڑ کے لے گئے, اور اللہ کی شان خواتین سامنے بیٹھی ہیں اور حضرت سامنے آ گئے. جب حضرت نے یہ منظر دیکھا, بیٹی بھی نہیں مان رہی ہے, آخر کو جب بیان کرنا ہی پڑا تو حضرت نے اپنے آرام کی سونے کی جو چادر ہوتی ہے وہ منگوائی اور وہ اپنے اوپر ڈال لی اور اس چادر کے اندر سے بیان کیا, مگر نہ محرم کے سامنے آنے سے, نہ خود ان کو دیکھنے کی تک پہنچنے دیا, نہ ان کو اپنے آپ کو دکھانے کی تک پہنچ دیا. تو مشائخ نے اس میں احتیاط کیا, جس کے دل کی صفائی ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے کہ اس کو نامحرم کی طرف دیکھنے کی رغبت نہیں ہوگی, اس کی دل کی صفائی ہو جائے گی, اس کی نگاہ اٹھنا بند ہو جائے گی, رغبت کہاں ختم ہوگی, انسان جو ہوئے, مگر اس رغبت کے خلاف جو قدم اٹھانا ہے وہ پکا ہو جائے گا, اور یہ برکت حاصل ہوتی ہے ذکر کی کثرت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.